بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات آپ کی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم پیش کریں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام رمضان بہار قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ رمضان بہار قرآن کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ سماعت فرمائیں گے، اور یہی دعا ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہماری شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sat.tv.ir، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہم تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ہماری تیسری مجلس کی نشریات، جو کہ آخری نشریات ہوتی ہیں ہماری، یہ روزانہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف دونوں نے اپنی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے پانچویں شہادت پسندانہ حملے میں جو تل ابیب میں ہوا، کم سے کم 2 صہیونی ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے حصول میں سنجیدہ ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ توسیع پسندی سمجھوتے کے حصول میں رکاوٹ کھڑی کرنے یا سست روی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف دونوں نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئندہ کی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی کمیٹی کے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ عوام کا دباؤ ہے کہ امریکی مداخلت سے متعلق خط کو عام کیا جائے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وفاق پنجاب اور کے پی سے پی ٹی آئی کے ممبران کے مستعفی ہونے پر بھی غور کیا گیا۔ دوسری جانب متحدہ حزب اختلاف نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے قانونی ٹیم سے ضروری مشاورت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق متحدہ حزب اختلاف کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ممکنہ خلاف ورزی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوابی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ متحدہ حزب اختلاف کے اجلاس میں قومی اسمبلی کے عہدیداروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق عمل کریں، کیونکہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اگر گڑبڑ ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس کل بروز ہفتہ طلب کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جمعرات کے روز پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی اور کابینہ دونوں کو بحال کر دیا تھا۔ پاکستانی وزارت تجارت نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے فروغ کی غرض سے بارٹر ٹریڈ ڈیکلریشن جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کے لیے بارٹر ٹریڈ سسٹم سے استفادے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق بارٹر ٹریڈ کا اجرا علاقائی تجارت کے فروغ اور زر مبادلہ اور دوسری رکاوٹوں پر غلبہ پانے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی سفیر نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ رحیم حیات قریشی نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ایران کے پاکستانی تجارت اور خاص طور سے چاول کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے پانچویں شہادت پسندانہ حملے میں جو تل ابیب میں ہوا، کم سے کم 2 صہیونی ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ پچھلے 20 روز سے کم کے عرصے میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ایک فلسطینی نوجوان نے پانچواں شہادت پسندانہ حملہ کیا۔ اسرائیلی ٹی وی کے مطابق یہ شہادت پسندانہ حملہ مقبوضہ علاقوں کے رہنے والے ایک فلسطینی نے انجام دیا ہے۔ پہلا شہادت پسندانہ حملہ گاڑی کے ذریعے اور 4 دیگر حملے آتشی ہتھیاروں سے کیے گئے۔ ان کاروائیوں میں مجموعی طور پر 13 صہیونی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس نے تل ابیب کے قلب میں ہونے والی تازہ کاروائی کو استقامتی کاروائی قرار دیا ہے۔ حماس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ استقامتی کاروائی ہماری قوم، ہمارے ملک، بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی غاصبوں کے مجرمانہ اقدامات میں شدت پیدا ہونے کا فطری اور جائز جواب ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اپنے ایک بیان میں تل ابیب میں انجام پانے والی شہادت پسندانہ کاروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی دشمن بیت المقدس اور غرب اردن میں فلسطینی عوام کے خلاف اپنے مجرمانہ اقدامات اور زبردستی بسائے گئے انتہا پسند صہیونیوں کے دہشت گردانہ حملوں کا اب تھوڑا بہت خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران تل ابیب کے قلب میں فلسطینیوں کی صہیونیت مخالف کارروائیوں میں شدت کے باعث صہیونی حکام اور صہیونی انتہا پسندوں پر شدید خوف اور وحشت طاری ہو گئی ہے۔ صہیونی فوج کے مختلف یونٹوں کے خصوصی کمانڈوز اور اسپیشل گارڈ کو جمعرات کی شب ہونے والی شہادت پسندانہ کاروائی کے بعد تل ابیب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعرات کی شب تل ابیب کی دیسن گوف شاہراہ پر واقع ایک نائٹ کلب میں ہونے والی فائرنگ میں 2 صہیونی ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ بعض خبروں میں ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد 8 بھی بتائی گئی ہے۔ تاہم اسرائیل عام طور پر فلسطینی نوجوانوں کے حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار جاری نہیں کرتا۔ اسرائیلی ذرائع نے تل ابیب میں ہونے والے شہادت پسندانہ حملے کو غیر معمولی قرار دیا ہے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس حملے کے بعد مرکزی تل ابیب میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب انسانی امداد سے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ سن 2020 میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی جانب سے کیے جانے والے 496 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں 370 حملوں میں فلسطینیوں کو مادی اور 126 حملوں میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سن 2021 میں صہیونیوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایسے 358 حملے کیے تھے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ جمعرات کی شب تل ابیب میں شہادت پسندانہ کاروائی انجام دینے والا فلسطینی نوجوان جمعے کو صہیونی فوجوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما نے تل ابیب میں مزاحمتی کارروائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ صہیونی دہشت گردی سے تنگ آئے ایک فلسطینی نوجوان نے خود ساختہ صہیونی حکومت کے مرکز تل ابیب میں ایک نائٹ کلب کے اندر شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں کم از کم 2 صہیونی قابض ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ اس اقدام پر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسماعیل رضوان نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اگر کوئی حماقت کی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں تل ابیب کے بیچوں بیچ انجام پانے والی شہادت پسندانہ کارروائی کو غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کا فطری حق قرار دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تاکید کی ہے کہ استقامت و مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے اور دشمن کو اپنے جرائم و جارحیت کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہفتے مسجد الاقصیٰ میں ادا کی جانے والی نماز جمعہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ مسجد الاقصیٰ شہر بیت المقدس میں اہم ترین اسلامی و فلسطینی تشخص کا حامل مرکز ہے اور غاصب صہیونی حکومت اس تشخص کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی ہے۔ تاہم فلسطینیوں کی ہوشیاری اور استقامت کی بدولت غاصب صہیونی حکومت کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی ہے۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہفتے مسجد الاقصیٰ میں ادا کی جانے والی نماز جمعہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ فلسطینی نمازی قلندیہ گزرگاہ سے ایسی حالت میں مسجد الاقصیٰ پہنچے کہ غاصب صہیونی حکومت نے سخت سیکیورٹی تدابیر کر رکھی تھیں۔ عبری ذرائع نے بھی اعلان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہفتے مسجد الاقصیٰ میں ادا کی جانے والی نماز جمعہ میں تقریباً 100,000 فلسطینی نمازیوں نے شرکت کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے میں شہید ہونے والے دوسرے شہید حجت الاسلام محمد صادق دارائی کی نماز جنازہ 8 امام کے روزے میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہید حجت الاسلام محمد صادق دارائی کے جسد خاکی کو جلوس کی شکل میں مہدیہ مشہد سے امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی جانب لایا گیا، جس میں کئی ہزار افراد شریک ہوئے۔ شہید محمد صادق دارائی کے جسد خاکی کو آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد ان کے ساتھ شہید محمد اصلاحی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نمائندہ ولی فقی اور آستان قدس رضوی کی جانب سے دونوں شہداء کی یاد میں مجلس تحریم آج رات روزہ امام رضا علیہ السلام سے متصل مسجد گوہر شاد میں ہوگی۔ واضح رہے کہ منگل کی سے پہر ایک تکفیری دہشت گرد نے مشہد مقدس میں واقع بارگاہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صحن پیغمبر اعظم سے گزرنے والے تین علماء پر چاقو سے حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں دو علماء شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی عملے نے عوام کی مدد سے حملہ آور کو گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا تھا، جہاں اسے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے حصول میں سنجیدہ ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ توسیع پسندی سمجھوتے کے حصول میں رکاوٹ کھڑی کرنے یا سست روی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سربیا کے وزیر خارجہ نیکالو کوویچ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ روس، چین اور تین یورپی ممالک سمجھوتے کے حصول کے سلسلے میں تعمیری موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین اور خاص طور سے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل اور نائب سربراہ اور رابطہ کار انریکا مورا کے کردار کو بھی مثبت قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح ایران اور سربیا کے تعلقات کو روز افزوں فروغ کا حامل قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے اقتصادی کمیشن کے انعقاد سے دو طرفہ تعلقات کے ماضی سے کہیں زیادہ تعلقات کے فروغ کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے نیٹو کی نقل و حرکت اور یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں بھی کہا کہ جنگ کے بڑھنے کی روک تھام اور مسئلے کے حقیقی حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری بہترین طریقہ ہے۔ اس گفتگو میں سربیا کے وزیر خارجہ نیکالا کوویچ نے ایران کی حکومت اور قوم کو ماہ مبارک رمضان اور قومی عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی برقراری کی 80ویں سالگرہ پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے نتائج کے بارے میں امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات جلد ہی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کے دائرے میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ تمام سمجھوتوں پر جلد سے جلد عمل درآمد کیے جانے سے اتفاق کیا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں دونوں ملکوں کے دلچسپی کے مختلف مسائل من جملہ دو طرفہ تعلقات، علاقے کے حالات اور ویانا مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بحران یوکرین کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی طریقے پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اس گفتگو میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے بھی عراق کے اندرونی حالات اور اپنے حالیہ دورہ ماسکو اور روسی وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کیا. دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے اسی طرح دو طرفہ تعلقات کے دائرے میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ تمام سمجھوتوں پر جلد سے جلد عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی. روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے جنوبی شہر اودیسا میں غیر ملکی جنگجوؤں کا ایک تربیتی کیمپ تباہ کر دیا ہے. روسی وزارت دفاع نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ روسی فوج نے یوکرین کے شہر اودیسا میں غیر ملکی جنگجوؤں کے ایک کیمپ کو میزائلوں سے تباہ کر دیا ہے. روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں بہت سے فوجی ساز و سامان بھی جو دونباس کے علاقے کے کئی شہروں کے ریلوے اسٹیشنوں میں پہنچائے گئے تھے تباہ کر دیے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی. مرنے والوں کو حیات جاودانی مجھے کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با, مجھ کو قسمت نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام رمضان بہار قرآن, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام رمضان بہار قرآن.
سلام الله عليك يا أجمل خلق الله, عليك يا أجمل خلق الله.
سامعین, ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے. امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. آج سورہ بلد کے سلسلے میں پہلی گفتگو ہے, لہذا سب سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں پیش کریں گے, اور وہ یہ کہ یہ سورہ یعنی سورہ بلد اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ انسانی خلقت کی اثاث رنج و مشقت پر ہے. انسانی زندگی کے تمام مراحل میں سختیاں, تلخیاں اور رنج و غم پائے جاتے ہیں. نطفہ قرار پانے سے لے کر کے دنیا میں آنے اور پھر دنیاوی زندگی میں مرنے تک سختیاں اور مشقتیں ہیں, اور دنیاوی زندگی میں کوئی بھی سعادت و شقاوت سے خالی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, نیک عقیدہ نیک عمل ہوگا تو وہ سعادت مند انسان ہے, اور نیک عقیدہ اور نیک عمل نہیں ہوگا تو وہ شقی انسان ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے سختی اور ذلت ہے, اور آخرت میں بھی. لہذا صرف آخرت کا گھر ہے جو آرام اور آسائش والا گھر ہے, جہاں نیک عقیدہ اور نیک عمل کرنے والے آرام اور آسائش پائیں گے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیاوی زندگی کی سختیوں پر صبر و شکر کیا ہوگا ان کے لیے. نہ یہ کہ دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت حرام و حلال ایک کرنے کے ذریعے سے بے صبری کے ساتھ حلال پر صبر نہ کرنے کے نتیجے میں اور حرام کی طرف رغبت کر جانے کے نتیجے میں. نہ یہ کہ آخرت کی تلخیاں ان کے لیے ہیں, دنیاوی مشکلات بھی ہیں. لہذا وہ لوگ جو دنیا میں یتیموں, مسکینوں, مریضوں اور مصیبت زدہ افراد کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے اوپر آنے والی سختیوں میں بھی صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اپنے عقیدہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے صحیح عمل انجام دیتے ہیں, تو وہ لوگ روز قیامت رحمت الہی کے سائے تلے جگہ پائیں گے. اور جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور روایات معصومین میں بھی کہ نیک اعمال کرنے والے روز قیامت اپنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائیں گے. خود دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ خود ان کے لیے سعادت, نیک بختی اور خوش قسمتی کی دلیل ہوگی. ورنہ آخرت بھی دنیا کی طرح بلکہ دنیا سے زیادہ سخت, تلخ اور رنج و مشقت والی ہوگی. کیونکہ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے قرآن کی آیات سے بھی اور روایات معصومین علیہ السلام سے بھی کہ آخرت کا ایک دن دنیاوی ہزار سالوں کے برابر ہوگا. لہذا وہاں کی تلخیوں والا دن بھی اور آسائش اور سہولت اور عیش و عشرت والا دن بھی اتنا طولانی ہوگا کہ انسان کو دنیاوی گویا تمام عمر کے برابر یا کئی سال کے برابر وہ ایک دن محسوس ہوگا. اس وقت پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ کاش یہ یہاں کی زندگی جو ابدی زندگی ہے اور یہاں کا ایک دن اتنا طولانی دن ہے. بہشت والے بھی حسرت کریں گے اور جہنمی بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سبق لے لیا ہوتا, جو آیات پڑھی تھیں, سنی تھیں, غور و فکر نہیں کیا, یا غور و فکر کیا, سمجھا, لیکن عمل نہیں کیا. کاش ہم نے عمل کر لیا, اس لیے کہ وہاں ایک دن کا عمل یہاں کتنا عظیم اجر و ثواب اور کتنے عظیم مقام کا سبب بن رہا ہے. لہذا حتی بہشتی لوگ بھی حسرت کریں گے, کاش جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں وہ بھی نہ ہوئی ہوتی اور مزید اس سے اچھا ہم نے عمل کیا ہوتا تو بہشت میں بھی اعلیٰ ترین مقام پاتے. کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ بہشت کے درجات ہوں یا جہنم کے درجات, یہ سب کے سب ہم انسانوں کے عقائد اور اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم گویا دو جگہ انسانوں کے لیے الاٹ کر دی ہیں, اچھائی کے لحاظ سے, برائی کے لحاظ سے. جیسا کہ سورہ انسان میں جو ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو خلق کر کے راہ ہدایت بھی دکھا دی پھر اس کو آزاد چھوڑ دی. راہ ہدایت یعنی صحیح اور بری دونوں راہیں دکھا دی. اب ان دونوں راہوں میں ہم نے اختیار دے دیا کہ اچھی راہ کے ذریعے سے یعنی اچھے عقیدے اور اچھے عمل کے ذریعے سے تم بہشت کی علاج شدہ زمین کو آباد کرتے ہو یا جہنم کی زمین کو. اور پھر بہشت کے اعلیٰ درجات انسانوں کے اعلیٰ عقائد اور اعمال کا نتیجہ ہوں گے. اسی لیے بہشتی لوگ بہشت میں جانے کے باوجود بھی جو حسرت کریں گے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے حسرت کریں گے جو بہشت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے. کیونکہ بہرحال خدا عادل ہے, ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے جزا دے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک عام بہشتی کو ایک اس بہشتی کے ساتھ جو اعلیٰ اور ارفع مقام کا حق رکھتا ہوگا اس کے ساتھ یکجا کیا جائے گا ہرگز. مگر یہ کہ وہ اس طرح کا عقیدہ رکھے, اس طرح کا عمل کرے. لہذا اسی لیے جب وہ بہشتی میں نچلے درجے والے اوپری درجے والوں کو دیکھیں گے تو وہاں بھی حسرت کریں گے. تو اس لحاظ سے اس سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سختیوں تلخیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی سختیاں اور تلخیوں کا بھی ذکر کیا اور دنیاوی سختیوں اور تلخیوں پہ صبر و تحمل کے نتیجے میں آخرت کی بہشت اور اس کی نعمات کا بھی تذکرہ کیا. اور اس سورہ کی یعنی سورہ بلد کی سیاق آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سوروں میں سے ہے نہ کہ مدینی سوروں میں سے. مثلا اس سورہ کے پہلے حصے میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی مہم ترین, اور اس کے بعد اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانی زندگی اس دنیا میں مسلسل مشکلات رنج و غم پر مشتمل ہے تاکہ انسان اپنے دشمن ظاہری اور باطنی کے مقابل میں ثابت قدم ہو سکے. دشمن ظاہری کیا ہے؟ شیاطین جنی اور انسی دشمن ظاہری ہیں. دشمن باطنی اس کا نفس امارہ ہے جو اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. لہذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بلد میں قسم کھا کے, دیکھیں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے اور اس قسم کھانے کی علت اور سبب کسی مہم مطلب کو بیان کرنا ہو تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنا مہم ہوگا. ہم آپ کسی چیز کے لیے قسم کھاتے ہیں, ہر چیز کے لیے قسم نہیں کھاتے, صحیح ہے؟ بہت زیادہ مہم چیز ہو تو اس کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا نہیں کیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا گویا ان مقاصد اور باتوں کا ثابت کرنا اور ان کا حقیقت پر مشتمل ہونے کا بیان کرنا ہے تاکہ انسان ناشکری نافرمانی اور معصیتوں سے بچ سکے. اور پھر اس سورہ کے آخری حصے میں انسانوں کی دو طرح کی تقسیم کا تذکرہ ہے, ایک نیک اور برے لوگوں کے لحاظ سے. اب نیک اور برے عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے, پھر ان نیک اور برے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ ہے. اور اس سورہ بلد کو بلد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بلد کا معنی علاقہ اور شہر کے ہیں, ٹھیک. یہ سورہ قرآن کی ظاہری ترتیب میں 90 نمبر پر سورہ ہے, 90 نمبر کا سورہ ہے. سورہ فجر کے بعد ذکر ہوا ہے اور سورہ شمس سے پہلے, اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ 35 نمبر کا سورہ ہے جو کہ سورہ قاف کے بعد اور سورہ طارق سے پہلے نازل ہوا ہے. اور اس سورہ کی کل 20 آیات ہیں اور اس میں 82 کل کلمات ہیں اور 303 حروف ہیں. 20 آیات, 82 کلمات, 330 حروف ہیں. اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے. اور اس کے فضائل و فوائد کے لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں, من کان قراءته فی الفریضہ لا اقسم بهذا البلد, کیونکہ اس کا آغاز اسی قسم کے ذریعے سے ہوا ہے سورہ بلد کی, کہ لا اقسم بهذا البلد, کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. لہذا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے کانا فی الدنیا معروفا, گویا اس سورہ کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا ایسا سالم عقیدہ اور نیک عمل ہوگا جس کے نتیجے میں اس کو اسی دنیا میں شہرت حاصل ہوگی. کیونکہ یہ بات مسلم ہے آیات سے بھی روایات سے بھی کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جو اہل بیت کے لیے کام کرتا ہے اہل بیت اس کے لیے مدد کرتے ہیں. حتیٰ احادیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری اطاعت اور بندگی میں میری خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے, اپنے نام و نمود کے لیے کام نہیں کرتا, تو میں خود اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. اور اس کی مثالیں واضح اور روشن ہیں ہمارے معاشرے میں بھی. آپ ملاحظہ کر لیں ان بزرگان دین کو جو دنیا میں اپنی زندگی میں ظاہری طور پر معروف نہیں تھے لیکن اپنے فیض روحانی کے ذریعے سے جو وہ لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے, ممکن ہے ان کی زندگی میں کوئی انہیں نہ پہچانا ہو لیکن آج انہیں ان کے مرنے کے بعد وہ ایسے لوگوں کے درمیان مشہور ہو رہے ہیں کہ لوگ افسوس کرتے ہیں. جو بھی بزرگان دین ہیں کتنے سارے ہیں, صحیح. تو یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں صادق ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے صادق ہو جاتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے نا, جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، یعنی میری رحمت اس تک اتنی جلدی پہنچتی ہے. اور جو دنیا میں اپنی شہرت کے لیے، اپنے منصب و اقتدار کے لیے کام کرتا ہے، ہم آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ تو خدا کا وعدہ ہے، احادیث قدسی کے الفاظ ہیں، روایات معصومین کی، کہ جو ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم یہ اس کی جزا دیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے کام نہیں کرتا، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ہم آپ زندگی میں ملاحظہ کر چکے ہیں، دیکھتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں، دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے جب تک ان سے کام حل ہوتے رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، صحیح ہے نا. جہاں ان کے کام ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، وہاں پھر وہ ردی کی طرح اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ غیر ہوں یا اپنے ہوں. چاہے جب تک وہ ان کے کام آ رہا تھا اس کو خوب بھر رہے تھے. آج کی دنیا کے دیکھ لیجئے، جو بھی تنظیمی اور صورتحالیں ہیں لوگوں کی معاشرتی زندگی میں، ملاحظہ کر لیجئے. لیکن اگر وہی کام انسان مخلصانہ طریقے سے کرے، لیکن یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی اسے عزت دے. تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی مشہوریت، معروفیت عطا کرتا ہے. کہ کیا مشہور ہوگا؟ من الصالحین، کہ یہ صالح لوگوں میں سے. ظاہر سی بات ہے، خود لفظ سے معلوم ہے کہ لوگ ایسے ہی تو نہیں کسی کو صالح مشہور کر دیتے ہیں. جب اس کے اندر ایسا اچھا نیک عمل اور عقیدہ دیکھیں گے تو اس کو صالح کہیں گے نا. بس پتہ چل گیا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ سورہ کو سمجھنا اور عمل کرنا نہ ہو. وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مَعْرُوفًا، اور آخرت میں بھی یہ مشہور ہوتا ہے. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعلیٰ اور ارفع مکان اور جگہ عطا ہوتی ہے. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن یہ جو ہے انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کے رفیقوں میں ہوگا. تو یہ کیا ہم عام گناہگار انسان اس بات کا ادعا کر سکتے ہیں؟ کیا عام انسان ایسے؟ تو پھر خدا کی عدالت میں نعوذ باللہ شک ہو جائے گا کہ پھر خدا کی عدالت کیسی کہ جو ہے وہ اس ایک عام انسان کو بھی، جو چلتا پھرتا مسلمان ہے، چلتا پھرتا مومن ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انبیاء، شہداء، صلحاء جن کا اعلیٰ ترین مقام ہوگا، وہ سب کو ایک. بس پتہ چلا کہ یقیناً جو اس سورہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ، ویسا عقیدہ، ویسا عمل جو خدا کی خوشنودی کے لیے، آئمہ طاہرین کی خوشنودی کا سبب بننے والا ہوگا، تبھی تو ان کی رفاقت ملے گی. روایت کا حوالہ کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 151، روایت نمبر 1. ایک اور روایت آج کے درس کی، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من قرأها، جو شخص بھی اس سورہ بلد کو پڑھتا ہے سمجھ کر کے، عمل کرتے ہوئے، اعطاه الله الامن من غضبه يوم القيامه، تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا. جو اس سورے کو سمجھ کر کے دقت سے عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو گویا وہ اپنا ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ جس کے نتیجے میں گناہگار، معصیت کار شمار ہو، ایسا برا عمل ہی نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں اس کو بہشت نہ ملے، گویا وہ ایسا بہترین عقیدہ اور بہترین عمل کرتا ہے کہ خدا کو غضبناک ہی نہیں کرتا. جب خدا کو غضبناک ہی نہیں کرتا تو خدا بھیجا تو کسی پر غضبناک نہیں ہوتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ بہرحال یہ تو خدا کا وعدہ ہے. قرآن کی آیات میں بھی، روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی، کہ جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے ہم اس کے گناہان صغیرہ بخش دیتے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوچ کے یہ سن کے ہو جائے، چل ایک کچھ تو اجازت ملی، سمجھ آئے نا، ٹھیک ہے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہان کبیرہ کی ایک فہرست ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، جہاں روایات میں یہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جو صغیرہ کو صغیرہ سمجھتا ہے
اور اہمیت نہیں دیتا کہ چلو یہ تو چھوٹا گناہ ہے، وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ صغیرہ بھی اگر اس کو صغیرہ ہی سمجھا جائے اور بے اہمیت سمجھ کے انجام دیا جائے، چلو یہ تو چھوٹا گناہ کیا ہے، بڑے گناہ سے تو ہم بچ رہے ہیں، ہے نا، تو وہ چھوٹا بھی چھوٹا نہیں رہتا کیونکہ عمدی آ جاتا ہے، یعنی جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی نہیں بچ رہا ہے، لہذا گویا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کبیرہ کے ساتھ ساتھ صغیرہ سے بھی بچتا ہے تو پھر وہ روز قیامت جو ہے غضب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس روایت کا حوالہ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 490۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
دوستوں وہ عظمت ہے فاطمہ کی چادر میں، یعنی یہ حقیقت ہے فاطمہ کی چادر میں، جس پہ اس کا سایہ ہو گردشے نہیں چھوتی، جس پہ اس کا سایہ ہو گردشے نہیں چھوتی، وہ خدا کی رحمت ہے فاطمہ کی چادر میں، وہ خدا کی رحمت ہے فاطمہ کی چادر میں۔ سماعت کیجیے گا، بی بی فاطمہ کی چادر، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی، یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی۔ چادر پرانی کیوں نہیں ہو سکتی، شروع سے پیش کر رہا ہوں کہ عجب آدم و حوا کو پیدا رب عالم نے، تو چاہا عقد اپنا حضرت حوا سے آدم نے، بحکم کبریا حوا کو حوروں نے سجایا تھا، بڑی خوبی سے جنت میں انہیں دلہن بنایا تھا، ضرورت پیش آئی اس گھڑی حوا کو چادر کی، تو یہ چادر بنی مرضی سے پھر خلاق اکبر کی، بنایا نور کے دھاگوں سے اس کو دست قدرت نے، سنوارا حکم رب سے پھر اسے پورا نے جنت نے، رنگا پھر رنگ عصمت میں فرشتوں کی جماعت نے، چھپائی کی بنائے حاشیے خود دست قدرت نے، بنائی بیل صبر و ضبط کی اس کے کناروں پر،
مزین اس کو فرمایا گیا رب کے اشاروں پر رضائے کبریا کی مست خوشبو میں بسایا تھا محبت کی کشش کے نور کا گوٹا لگایا تھا کہ اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی
اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی
اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی فرش پہ دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی
فرش پہ دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی فرش پہ دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی
جو نور مصطفیٰ صلی اللہ کی کرن ڈالی
تو پھر اس کی تجلی سے فضا سب جگمگا اٹھی
کسی چادر میں ایسی زوفشانی ہو نہیں سکتی
کسی چادر میں ایسی زوفشانی ہو نہیں سکتی
یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.